سورۃ التکاثر سے مطالعہ شروع کر لیں. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. دنیا کی محبت کی نفیس میں اور کل نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، اس کا تذکرہ اس صورت میں آ رہا ہے. الہاکم التکاثر، کثرت کی خواہش تمہیں غفلت میں ڈالا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، غافل رہے، دنیا ہی کی محبت میں ڈوبے رہے اور سب کو چھوڑ کر قبر میں پہنچ گئے. اب تمہیں پتہ چلا اصل حقیقت کیا ہے؟ کلا سوف تعلمون، جو زندہ ہے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ہرگز نہیں، عنقریب تم جان لو گے. یہ جو تم آخرت کو بھلائے بیٹھے ہو، یہ ساری بات تمہارے سامنے کھل کر آئے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس آیت کی تفصیل میں کچھ احادیث سنائی اور صحابہ نے ایسے سیکھی جیسے کہ قرآن. آپ نے فرمایا کہ بندہ کہتا میرا مال، میرا مال، میرا مال. ارے بھائی، کیا اس کا مال کھایا اور قرآن ہو، کھایا اور ختم. اور مال کیا ہے؟ کپڑا پہنا اور قرآن ہو گیا، باقی تو نیچے قبر میں جائے گا، پیچھے چھوڑ جائے گا. کیا اس کا مال ہے؟ یا بندہ کہتا ہے، حدیث شریف ہے دوسری، بخاری مسلم میں، بندہ کہتا ہے بندے کو اگر ایک وادی بھر کے سونا مل جائے، کہے گا ایک اور مل جائے، ایک اور مل جائے، کہے گا ایک اور مل جائے. اس کے پیٹ کی اس ہوس کو، لالچ کو قبر کی مٹی ہی بجھا سکتی ہے. یہ حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی. تھوڑا آگے آگے ہو جائیے جی، بس یہ آخری مرتبہ سیشن ہے، آپ کو تھوڑی سی زحمت ہوگی، آگے آگے ہو جائیے. پیچھے سے ساتھی ذکر فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے. کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تمہارا یہ غافل ہونا، آخرت کو جھٹلانا، بھلانا غلط ہے. سوف تعلمون، عنقریب تم جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، تم عنقریب جان لو گے. کلا، ہرگز نہیں. لو تعلمون علم الیقین، کاش تم علم یقین سے جان لیتے. اور وہ یقین علم اب وحی کی صورت میں آیا ہے، پیغمبر پیش کر رہے ہیں، آخرت کی توجہ دلا رہے ہیں، کاش تم یقین کر لو، مان لو. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور جہنم کو دیکھو گے. ایک تو الصراط سے ہر ایک کو گزرنا ہے اور اس کے نیچے جہنم کی کھائیاں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ثم لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوگی. اللہم اجرنا من النار. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، پھر لازماً تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، ضرور سوال ہوگا. پانچ سوالات حدیث جامع ترمذی کی، زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں کھپائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. حدیث میں آئے کہ بندہ جب تک ان پانچ سوالات کے جوابات پیش نہیں کر دے گا، قیامت کے دن اس کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے. سنن نسائی کی تفسیری حدیث ہے، اس کا حاصل چار چیزیں اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہوئیں. اللہ علیہ السلام آپ بھوک سے دو چار تھے، صدیق اکبر بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے رضی اللہ عنہما. تفسیری واقعہ، چار چیزیں آپ کے سامنے آئیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. آپ نے فرمایا کہ اس روٹی کے بارے میں، اس گوشت کے بارے میں، اس کھجور کے بارے میں، اس میٹھے پانی کے بارے میں اللہ کے ہاں سوال ہوگا. ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، لازماً تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اس کے بعد سورۃ العصر، بہت مختصر مگر جامع صورت. ایک منتخب نصاب کا حوالہ بار بار دیا گیا، جو استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے مرتب بھی کیا، بیان بھی فرمایا. اس کا آغاز سورہ عصر سے ہوتا ہے، تفصیلات وہاں دیکھی اور سنی اور پڑھی جا سکتی ہیں. اور پھر پورا منتخب نصاب دو ڈھائی پارے تقریباً سورہ عصر ہی کے مضامین کی تفصیل کے بیان پر مشتمل ہے. امام شافعی فرماتے ہیں اگر لوگ اسی ایک سورت میں غور کر لیں ان کے لیے کافی ہو جائے. اللہ اکبر. صحابہ کا طرز عمل طبرانی کی روایت میں ملتا ہے کہ جب دو صحابہ نبی علیہ السلام کے ملتے تو جدا ہونے سے پہلے ایک صحابی دوسرے صحابی کو سورہ عصر سناتے تھے، یہ اتنا بڑا پیغام تھا ان کی نگاہوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، یقیناً واقعتاً تمام کے تمام یقیناً خسارے کے اندر ہیں. اللہ اکبر. یہ یقیناً یقیناً کا ترجمہ دو مرتبہ کیا گیا، بہت تاکید ہے اس میں. ماضی کی تاریخ بھی گواہ ہے کہ جنہوں نے بے مقصد زندگی بسر کی، خدا کو بھلا بیٹھے، دنیا میں بھی عذاب کا شکار ہوئے. اور حال بھی گواہی دے رہے ہیں، آج کوئی فرعون، نمرود، شداد، ابو جہل، ابو لہب کلام عزت سے لینا پسند نہیں کرتا. اور حضرت بلال کی بات آئے تو ہم تو رضی اللہ تعالی عنہ کہیں گے، ایک انگریز دا بلال کے عنوان سے 500 پیج کی کتاب لکھنے پر مجبور ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ آگے ذکر آ رہا ہے. ورنہ اللہ قسم کھا رہے عصر کی، یعنی زمانے کا تیزی سے گزرنا، اس کے لیے عصر کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے. لوگوں، تمہاری زندگی ختم ہوا چاہتی، مہلت ختم ہو رہی ہے، انسان سارے کے سارے خسارے میں ہیں. اور سب سے بڑا خسارہ کہاں کا ہے؟ وہ آخرت کا. تفصیل آ چکی اس پوری آخری منزل میں. کون بچیں گے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, سوائے وہ جو ایمان لائے. وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, اور مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اور مل جل کر ایک دوسرے کو جنہوں نے صبر کی وصیت کی. یہ چاروں کام ضروری ہیں, ایمان بھی ضروری ہے, محض زبان کا دعویٰ نہیں, دل کی تصدیق بھی. جب دل میں ہو تو عمل ثبوت پیش کرے گا, نیک اعمال بھی ہوں گے. اس میں حقوق اللہ بھی شامل, حقوق العباد بھی شامل, پوری زندگی کا پیکج ہے. البتہ اکیلے اکیلے تم نیکی کر لو, یہ نجات نہیں ملے گی اس سے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, مل جل کر انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی. یہ اجتماعیت کی طرف اشارہ ہے. اکیلے نیک بن کر مطمئن نہ ہو جانا, کامیاب. خسارے سے بچنا چاہتے ہو, جہنم سے بچنا چاہتے ہو, جنت تو بات کی بات ہے, ایٹ لیسٹ خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو اکیلے اکیلے نیک بننا کافی نہیں. اب مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا. حق یہ بھی ہے کہ کسی نے کسی کا پیسہ لے لیا تو دلوانے کی بات کرو. حق یہ بھی ہے کہ پڑوسی نے پڑوسی کو تنگ کیا تو مظلوم کی داد رسی کے لیے آواز بلند کرو. سب سے بڑا حق اس کا ہے, اللہ کا. زمین اس کی ہے, اس کے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ, اس کی کبریائی کے اعلان کے لیے, اس کی بڑائی کے نفاذ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اس کے لیے مل جل کر تمہیں کام کرنا ہے. اس راہ میں مشقت تو آئے گی, تکلیف تو آئے گی. جس کسی کو کہو گے تو نے اس کے 10,000 روپے لیے واپس کر, تو وہ چیخے گا چلائے گا, تمہیں کیا پڑی ہے, تم خدائی ٹھیکیدار فوجدار بنے ہوئے ہو, ریٹیلیشن تو آئے گی نا. تو جب اللہ کے حق کی بات کرو گے تو مشقت تو آئے گی, رسول اللہ پر بھی آئی صلی اللہ علیہ وسلم. اب مشقت آئے گی, ریٹیلیشن آئے گی, مخالفت ہوگی. ایک دوسرے کو مل جل کر صبر کی وصیت کرو. یہ چاروں کام کرو گے تو خسارے سے بچو گے, اور محنت اور آگے بڑھے گی تو پھر جنت بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ ہمیں چاروں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے صرف دورے تجربہ قرآن نہیں کیے, ڈاکٹر اسرار صاحب نے صرف قرآن کا درس نہیں لیا, ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تنظیم اسلامی کے نام سے ایک انقلابی جماعت بھی تیار کی تاکہ ہم خود اللہ کے بندے بننے کے ساتھ ساتھ بندگی کی دعوت دینے کا بھی کام کریں, بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں. یہی سورہ عصر کا پیغام ہے کہ مل جل کر حق کی وصیت کرو ایک دوسرے کو, اور مل جل کر صبر کی وصیت کرو ایک دوسرے کو. اللہ ہمیں بھی اجتماعی زندگی اختیار کر کے اپنے دین کی سربلندی اور اپنے کلمے کی سربلندی کی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے. باقی اس پر استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے دروس بھی ہیں اور کتابچہ بھی موجود ہے سورہ عصر کے عنوان سے, اس کا مطالعہ انشاءاللہ مفید رہے گا. سورۃ الہمزہ, مال کے محبت, مال کی محبت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں, ان کا کردار کتنا گھٹیا ہوتا ہے, اس کا تذکرہ, اور مال کی عبادت گویا کرنے والے, مال کے بندے بننے والوں کا انجام اس سورت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ, تباہی ہے, ہلاکت ہے ہر تانا دینے والے کے لیے, عیب جوئی کرنے والے کے لیے. ہمزہ لمزہ, اس کے معنی انٹرچینجبل بھی ہیں. معنی کیا ہے؟ سامنے برائی کرنا, ٹانٹنگ کرنا, عیب نکالنا, لان تان کرنا, پیٹھ پیچھے برائی کرنا, غیبت کرنا, چغلیاں لگانا, یہ ہے وہ گھٹیا کردار. کس کا؟ فرمایا الذی جمع مالا وعددا, جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا. مال ہی کا وہ دیوانہ بنا ہوا ہے, مال ہی کے اندر دھویا ہوا ہے, تو اتنا گھٹیا. کبھی اس کی برائی, کبھی اس کی برائی, کبھی اس کو کمتر ثابت کرنا, کبھی اس کو حقیر ثابت کرنا. یحسب ان مالہ, یحسب ان مالہ اخلدا, وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا. کیا یہ خود ہمیشہ رہے گا جو اس کا مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا؟ نہ, کلا, ہرگز نہیں. لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ, وہ ضرور حُطَمَةَ میں ڈالا جائے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ, اور تم کیا سمجھے وہ حُطَمَةَ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ, اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. یہ قرآن کا بیان چل رہا بھائی, توجہ کیجئے. اللہ فرما رہے ہیں نار اللہ الموقدہ, وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ, جو دلوں تک جا پہنچے گی. استغفراللہ, اسی دل میں تکبر تھا, دوسروں کو حقیر سمجھتا تھا, اسی دل میں بغض, عداوت, دشمنی, نفرت تھی, کبھی غیبت کر رہا ہے, کبھی چغلی کر رہا ہے, کبھی ٹانٹنگ کر رہا ہے, کبھی برا ثابت کر رہا ہے, اسی دل تک آگ پہنچا دی جائے گی. استغفراللہ. انہا علیہ مقصدہ, وہ آگ ان پر بند کی گئی ہوگی. فی عمد ممددہ, لمبے لمبے ستونوں میں. اللہم اجرنا من النار, اس کی کئی اعتبارات سے تعبیر کی گئی. آگ کے ستون ان پر پھینکے جائیں گے, ستونوں سے باندھ کر آگ جلا دی جائے گی. چاروں طرف آگ کے ستونوں کے اندر ان کو ڈھال دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا. یہ مال کی محبت کرنے والے، یہ تکبر کرنے والے، یہ لوگوں کو حقیر سمجھ کر ان کا مذاق اڑانے والے، ان کی آبرو سے کھیلنے والے، ان کا برا انجام. اللہم اجرنا من النار. اس کے بعد سورۃ الفیل سے آخری 10 سورتیں شروع ہوتی ہیں، ان سب کو یاد ہیں. اور ان میں ایک خوبصورت بات استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے یہ بھی سمجھائی، میں عرض کروں گا مختصراً آپ کے سامنے، کہ 10 میں سے 7 سورتوں میں سورہ لہب تک ترتیب سے سیرت النبی علیہ السلام کا ایک ایک نقطہ بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے، وہ عرض کر دیں گے آپ کے سامنے. پھر سورہ اخلاص قرآن کی دعوت کا بنیادی پیغام، اور سورہ فلق اور سورہ ناس اختتام پر دعائیں بھی اور بندے کی عاجزی کا تذکرہ بھی. یہ ہے قرآن کا آخری حصہ. سورۃ الفیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مشہور واقعہ بچے بچے کو یاد ہے. البتہ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے. اس دور میں فلاں دن فلاں تاریخ کو یہ ہوا، ہسٹری اس طرح منٹے نہیں ہوتی تھی، بلکہ لوگ واقعات سے یاد رکھتے تھے. اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں، عام سال، وہ سال جس سال ہاتھیوں والوں کا واقعہ پیش آیا. کیا پس منظر تھا اس کی؟ دو باتیں سمجھ لیجئے گا. حبشہ کی گورنمنٹ، اس کے تحت یمن میں ایک گورنر تھا، ان کا ابرہا، اور اس کو مقرر کیا گیا تھا. وہ دیکھتا تھا کہ لوگ جاتے ہیں کعبے کی طرف، بڑا وہاں پہ رونق کا معاملہ ہوتا ہے. یہ تھا عیسائی، اس نے چاہا کہ لوگ ہماری طرف آئیں، اسے بہت بڑا چرچ یا گرجا گھر بنانا چاہا. یہ ایک معروف رائے اہل علم نے بیان فرمائی سراخوں پر. اور اس نے چاہا کہ جو ہے وہ کعبے کو معاذ اللہ ڈھانے کی کوشش کرے تاکہ لوگ ادھر آئیں. ایک اکنامک ریزننگ بھی اس کے پیچھے تھی، وہ بھی بہت ویلڈ ہے. یہ یمن کا علاقہ، اور یہ وہ علاقے تھے جہاں ماضی میں قومیں سبا بھی گزری، اور بہت بڑی قوم سورہ سبا میں ذکر بھی آیا. جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تو ان کی تجارتی روٹس ان کے ہاتھوں سے نکل گئے. بعد میں یہ تجارتی روٹس ہاشم، جو نبی علیہ السلام کے جد امجد ہیں، آپ کی نسل میں اوپر ہیں، انہوں نے ان کو حاصل کیا، اور یہ تجارت قریش کے ہاتھ میں آ گئی. سورہ قریش میں بیان آ رہا ہے. تو ابرہا نے چاہا کہ ان قریش والوں کی عزت کعبے کی وجہ سے، یہ کعبہ ڈھا دوں معاذ اللہ تو یہ بھی ختم، وہ تجارتی روٹس بھی ہمیں مل جائیں گے. یہ بہت بڑا اکنامک ریزن بھی پیچھے تھا. اس نیت سے ہزاروں کا لشکر اور ہاتھیوں کو لے کر آیا، لیکن وادی محسر اس کے قریب پہنچے، اس کے ہاتھیوں نے آگے بڑھنے سے انکار کیا، اور اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، ان کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر. اتنے بڑے لشکر کو اللہ نے چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ہلاک کر ڈالا اور نشان عبرت بنا دیا. گھر اللہ کا ہے، اس نے حفاظت کی. سنو لوگو، آگے رسول اللہ آ رہے ہیں. یہ گھر اللہ کا، رسول بھی اللہ کے. گھر کی حفاظت اللہ نے کی، رسول کی بھی اللہ حفاظت فرمائے گا. اور گھر کی طرف نگاہ ڈالی میری تو اللہ نے تباہ کیا ابرہا کے لشکر کو سمیت، تو جو رسول کی طرف نگاہ اٹھائے گا وہ بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچے گا. یہ میسج اس سورہ فیل میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیا سلوک کیا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی چال کو بیکار نہ کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ یعنی کثرت تعداد میں پرندے بھیجے. ابابیل یہاں جھنڈ اور کثرت تعداد کے مفہوم میں ہے، نہ کہ ابابیل پرندوں کا آنا. ترمیم بحجارت من سجین، وہ ان پر پکی ہوئی مٹی کی سخت کنکریاں پھینکتے. فجعلہم کعصف مأکول، پس ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ریزہ ریزہ کر دیا. ہاتھی پر بھی لگتی تو وہ پھٹ جاتا، کسی بندے کو لگتی سر سے داخل ہوتی نیچے سے نکل کر اس کو پھاڑ دیتی. بس ابرہ کو اتنا موقع ملا کہ اپنے علاقے تک پہنچا، اس کا سینہ پھٹ گیا، اس کا کلیجہ باہر نکل آیا، اور رب نے نشانے عبرت بنا دیا. سیرت کا نقطہ کیا آیا؟ کس سال رسول اللہ کی ولادت ہوئی؟ عام الفیل، جس سال ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آیا تھا. سورہ قریش، رسول اللہ کا تعلق ان سے تھا، کس گھرانے سے تھا؟ قریش کے قبیلے سے تھا. یہ ایک نقطہ سیرت کا اور قریش کے تعلق سے اللہ کی نعمتوں کا بیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لِإِيلَافِ قُرَيْش، قریش کو الفت دینے اور مانوس کرنے، فیمیلیئر کرنے کی وجہ سے. اِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، انہیں سردی گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے. کیا چاہیے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے اس گھر کے رب کی عبادت کریں. مکہ میں کچھ پختہ تو نہیں تھا نا، تجارت پر بھی ان کا انحصار تھا، تو اللہ تعالیٰ نے روٹس، یہ تجارتی سفر کے لیے راستے ان کے لیے کھول رکھے تھے، اور یہ سردی اور گرمی کے سفر کرتے تھے، شام کی طرف جاتے تھے اور یمن کی طرف جاتے تھے، یہ ان کے تجارتی روٹس سے سردی گرمی کے موسم میں مختلف علاقوں میں جا رہے اور خوب ان کو تجارت مل رہی. اس نعمت پر کیا کرنا چاہیے؟ اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے. ان آخری صورتوں میں دین کی بہت جامع اصطلاحات بھی سامنے آ رہی ہیں. عبادت 24 گھنٹے اللہ کی بندگی، رب وہی رب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اسی کی عبادت کرنی چاہیے. کون ہے وہ؟ الذی اطعمہم من جوع، جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور خوف میں امن عطا کیا. سارے عرب میں لوگ لٹتے ہیں، قافلے لوٹے جاتے ہیں، تمہاری حفاظت رہتی ہے. سارے عرب میں کچھ اگتا نہیں ہے، تمہیں اللہ کھلا رہا ہے. اس پر تم اللہ کی نعمت مانو اور اس کا شکر ادا کرو، اس کی عبادت کرو. ہمیں بھی اللہ کھلا رہا ہے، ہماری حفاظت بھی اللہ کر رہا ہے، ہمیں بھی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور مستقل کرنی چاہیے. 29 شب میں بھی کرنی چاہیے، چاند رات کو بھی کرنی ہے انشاءاللہ، اور رمضان کے بعد بھی کرنی ہے، اور پوری زندگی کرنی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. سورۃ الماعون، جس ماحول میں رسول اللہ کو کام کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں لوگوں کا کردار کتنا گھٹیا ہے، اور کیسے لوگوں میں کام کرنا ہے. انقلاب کو تب سمجھ آئے گا نا، وہ کیسے لوگ تھے، ان کی صفات کا بیان اس مقام پر. کھلے کافروں کا ذکر بھی ہے، اور ایک رائے کہ آخری آیات یہ منافقانہ طرز عمل کے بارے میں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو بدلے کو جھٹلاتا ہے، یعنی آخرت. فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کے کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا. ابو جہل کا بھی لوگوں نے ذکر کیا ہے مفسرین نے، اور بھی لوگ ایسے تھے، یعنی جب دکھاوے کی بات آئے تو حاجیوں کو دکھا دکھا کر بڑھ چڑھ کر کھلاتے تھے، مگر اپنا ہی کوئی قریب رشتہ دار گھر پر مانگنے کو آ جائے تو نہیں دیتے تھے. کیوں؟ جس کو گھر پر دیا یا تنہائی میں دیا، اس کو تو فوٹو بھی نہیں کھینچے گا، دیکھے گا کون، اور مجمع میں دے گا تو ساری دنیا دیکھے گی، واہ واہ کرے گی. یہ ہے گھٹیا کردار. اور کتنا گھٹیا، یتیم کی مدد کرنا اور محتاج کو کھلا نہیں سکتے تو کسی کو کہہ دو بھائی اس کی مدد کر دو، یہ تو بنیادی انسانی اخلاقیات میں سے ہے نا. مگر آخرت اگر سامنے نہ ہو تو یہ بنیادی انسانی اخلاقیات سے بھی انسان عاری ہو جاتا ہے. فویل للمصلین، پس تباہی بربادی ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساهون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. ایک رائے کہ یہ حصہ مدنی دور سے متعلق ہے، منافقانہ طرز عمل. کون ہے یہ؟ الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں. منافق نماز کیوں پڑھتا تھا؟ پانچ وقت کی پڑھتا تھا. کیوں؟ تاکہ اسے مسلمان مانا جائے. اور آج پانچوں جانے کے بعد بھی مسلمان مطمئن ہے کہ میں تو مسلمان ہوں. اس دور کا منافق بھی پانچ وقت کا نمازی تھا، استغفر اللہ، اور پڑھتے بھی تھے دکھاوے کے لیے تاکہ ان کو مسلمان مانا جائے. یہ ہے گھٹیا کردار منافقین کا. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی برتنے کی چیزیں بھی مانگنے کے باوجود نہیں دیتے. اتنے تنگ دل، کنجوس، بخیل ہیں، معمولی سی پڑوسی نے کسی پڑوسی سے کوئی چیز مانگ لی، وہ بھی نہیں دیتے. یہ گھٹیا کردار کا بات ہے جب آخرت پیش نظر نہ ہو. اس طرح کے لوگوں کے بیچ رسول اللہ نے انقلابی جد و جہد کرنی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اب سورۃ الکوثر، وہ تو گھٹیا کردار ان کا تھا، رسول اللہ کی عظمتوں کا عالم کیا ہے، سبحان اللہ، آپ کی بلندی شان کا عالم کیا ہے. اب اس کا تذکرہ ہو رہا ہے سورہ کوثر میں، یہ سیرت کا نقطہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. بنیادی ایک تفسیر تو حدیث کی روشنی میں یہی ہے، وہ حوض کوثر اور بلکہ نہر کوثر. نہر کوثر جنت میں، اور ایک رائے وہیں سے ایک حوض وہ ہوگا میدان حشر میں، نبی علیہ السلام اپنے امتیوں کو پلائیں گے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو کوثر سے وہ نہر کوثر جنت کی، ایک تو وہ مراد. پھر کوثر سے مراد کثرت لی گئی ہے، اور کثرت میں تو پھر انتہا، اللہ کی نعمتوں کی انتہا، ختم نبوت کا اعلان، تکمیل دین کا اعلان آپ کے لیے، قرآن کی حفاظت کا اعلان آپ کے لیے، ورفعنا لک ذکرک کی شان آپ کے لیے، مقام محمود کا اعلان آپ کے لیے، شفاعت کبریٰ کا قیامت کے دن آپ کے لیے، سب سے طویل بڑی امت آپ کی، سب سے زیادہ امتی جنت میں آپ کے ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فصلی لربک وانحر، پس اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی پیش کیجیے. جب اللہ عطا فرمائے تو اللہ کی عبادت کیجیے. نماز بدنی عبادت ہے، قربانی مالی عبادت ہے، تو جان بھی کھپاؤ اللہ کی اطاعت میں اور مال بھی لگاؤ اللہ کی اطاعت میں. اللہ نعمت دے اور اس کا شکر ادا کرو اور اس کی بندگی کرو. ہاں ان نشانیک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی نامراد اور ناکام رہے گا. آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، ابو لہب چلا آیا، خوشی کے مارے معاذ اللہ کہنے لگا بطیرہ محمد، محمد علیہ السلام کی نسل تو کٹ گئی، بیٹے کا انتقال ہو گیا، نسل آگے کیسے بڑھے گی. رب نے اس پر کہا ان شانیک هو الابتر، آپ کا دشمن ناکام و نامراد ہوگا. آج زمین پر ایک شخص نہیں جو ابو لہب سے اپنی نسبت جوڑنا فخر محسوس کرے، ایک نہیں بلکہ تبت یدا ابی لہب ہزاروں لاکھوں مرتبہ روزانہ پڑھی جا رہی ہے، اس کے لیے بدعائیں ہو رہی ہیں. ہاں پونے دو عرب سے زیادہ مسلمان اپنے آپ کو رسول اللہ کی روحانی اولاد کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. کس کا نام رہا؟ محمد کریم علیہ السلام کا. اور کس کا مٹا؟ اس ابو لہب ملعون کا. سورہ کافرون، اللہ کے پیغمبر کی دعوت کیا تھی؟ یہ دعوت دعوت توحید تھی، یہ دعوت شرک کے رد پر تھی، اور یہ دعوت وہ تھی جس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یہ نقطہ سیرت کا سورہ کافرون. یہ سورت اللہ کے نبی کی محبوب سورتوں میں صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کی دو سنتیں پہلی رکعت سورہ کافرون، مغرب کی دو سنتیں پہلی رکعت سورہ کافرون، طواف کے بعد کی دو رکعتیں پہلی رکعت میں سورہ کافرون، اور وتر کی دوسری رکعت میں سورہ کافرون، رات کو سونے سے پہلے سورہ کافرون، نبی علیہ السلام کے یہ معمولات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس اللہ کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں عبادت کرنے والا نہیں ان کی جن کی تم نے پوجا پاٹ کی. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے اس اللہ کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. نو کمپرومائز. ان لوگوں نے کہا جب دیکھا کہ دعوت بہت پھیل رہی ہے، چلے ایک سال ہم آپ کے معبود کو مان لیں، ایک سال آپ ہمارے معبودوں کو مان لیں، معاذ اللہ. نو کمپرومائز. لکم دینکم ولی دین، یہ ہے دعوت توحید نبی علیہ السلام کی، شرک کا رد ہے اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. سورۃ النصر، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس دعوت توحید کا حسین انجام کیا ہوا؟ اللہ کا دین غالب ہو گیا، لوگ جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے، مراد ایک لی گئی سورہ یہ فتح مکہ کی طرف اشارہ. البتہ اس کے بعد طائف اور حنین کی فتوحات سے پھر پورے عرب پر اسلام کا غلبہ ہے. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، اور آپ دیکھیں کہ لوگ جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. اب تک بتوں کی پوجا پاٹ تھی، مشرکوں کے قوانین اور ان کے احکامات چلتے تھے، اب یہ شرک کا ہو گیا خاتمہ، بتوں کا ہو گیا خاتمہ، اور اب اللہ کا کلمہ سر بلند، تو اب دین کس کا ہو گیا؟ اللہ کا. یہ حسین انجام نبی علیہ السلام کی خوبصورت دعوت کا، دعوت توحید کا. کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، اے نبی اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور اس سے بخشش مانگیے، بے شک وہ اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے. یہ سورت نازل ہوئی، صحابہ بڑے خوش ہوئے، اور یہ سورت نازل ہوئی ابوبکر رونے لگے، کہا اس گھوڑے کو دکھے رو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فتح کی بات کر رہا ہے، اس لیے روئے کہ چند دنوں بعد، کیونکہ مشن پورا ہو گیا، اشارہ کہ اللہ کے رسول دنیا سے چلے جائیں، اور چند دنوں بعد لوگوں کو پتا چلا کہ ابوبکر اس لیے روئے تھے، اور صحیح روئے تھے. بہرحال فسبح بحمد ربک، اے نبی اپنے رب کی ہم کے ساتھ تسبیح کیجئے، واستغفر اور اس سے بخشش مانگیے، انہ کان توابا، بے شک وہ اللہ خوب توبہ قبول فرمانے والا ہے. یہ آیت آئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نمازوں میں بھی اس کو جاری کر دیا، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، اور بھی کلمات ہمیں ملتے، تو تسبیح اور استغفار کے کلمات کو آپ نے نمازوں میں رکوع و سجود میں جاری فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد سورۃ اللہب، سیرت کا نقطہ، آپ کی اس دعوت توحید کے دشمنوں کا انجام کیا ہوا، وہ انجام سورہ لہب میں بیان ہو رہا ہے. ابو لہب سگا چچا اور اس کی بیوی، یہ دونوں دشمن نمبر، یہ بدترین جوڑا تاریخ کا جس نے بہترین شخصیت کی معاذ اللہ مخالفت کی، تو بدترین انجام سے یہ بدترین جوڑا دوچار ہوا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ دین کے دشمنوں کا انجام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو حکم ہوا اعلانیہ تبلیغ کا، آپ کو اس صفحہ پر کھڑے ہوئے سارے لوگوں کو آپ نے بلایا، دعوت توحید پیش کی، اس نے بدکلامی کی. تب اللہ کا علی حاضہ جماعتنا، تیرے ہاتھ ٹوٹے بھتیجے، تو نے اس لیے جمع کیا ہم ساروں کو چھوڑ کر ایک اللہ کے ہو جائیں. اللہ کو یہ بدکلامی پر بڑا غصہ آیا اور قیامت تک کے لیے اللہ نے اس پر لعنت ہی فرما دی. تب اللہ کا، اس نے کہا اللہ کرے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ کر وہ ہلاک ہو گیا. ماں اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ کسب یعنی کمائی، اس سے مراد اولاد بھی. بدر کے بعد اس کے جسم میں پھوڑا پڑا اور گندی ترین بیماری ہوئی اور مرا ہے تو لاش میں بدبو تھی، بیٹوں نے بھی ہاتھ نہیں لگایا، حبشی غلاموں کو پیسے دے کے گھڑے میں پھکوا دیا، بدترین انجام ہوا. سیاسلا نارم ذات لہب، انقریب وہ شولے مارتی بھی آگ میں داخل ہوگا. اس کا نام تو عبد العزا تھا، مشرکانہ نام تھا، مگر چہرہ سرخ تھا، ابو لہب شولے والا کہتے تھے اس کو. اب یہ شولوں والی آگ میں وہ انقریب ڈالا جائے گا. وہ مراتو، اور اس کی بیوی بھی، حمالت الحطب، جو ایندھن اٹھا اٹھا کر لاتی. یہ عورت جو تھی شاعرہ بھی تھی، بد کلامی اور ہجو کرتی، بے عزتی کرتی نبی علیہ السلام کی معاذ اللہ، اور کانٹے لا لا کر بھی آپ کے راستے میں بچھاتی. اللہ فرماتے ہیں کہ فی جیدھا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی ہوگی بٹی ہوئی. دنیا میں بھی ایک رائے کے مطابق یہ اسی طرح کچھ اٹھا رہی تھی، گلے میں رسی پھنسی، موت واقع ہو گئی، اور آخرت میں بھی اس کے گلے میں رسی ڈال کر اس کو جہنم میں لٹکایا جائے گا. یہ ہے بدترین انجام نبی علیہ السلام کے دشمنوں کا، گستاخ رسول کی یہ سزا اشارہ قرآن بھی کر رہا ہے. یہ سات صورتیں آخری دس میں سے مکمل ہوئیں، سیرت النبی کا ایک ایک نقطہ بھی ہمارے سامنے آ گیا. اس کے بعد سورۃ الاخلاص، بہت مختصر مگر جامع سورت، اللہ کے تعارف کے بارے میں. مشرکین نے بھی پوچھا اور انہوں نے بھی پوچھا کون ہے اللہ، کیسا ہے اللہ، کیا ہے اس کی ذات، کیا ہے اس کی صفات، کیا ہے اس کا انٹروڈکشن. اللہ نے چار آیات عطا فرما دی، اور بقول ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، جو کوئی ذات ان چار لائن کی ڈیفینیشن میں فٹ آئے ہم اسی کو معبود مانیں گے. بہت پیارا جملہ ہے. اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے، لفظ فٹ نہیں کہوں گا، اللہ ہی کی ذات ہے جس کا یہ تعارف ہو سکتا ہے اور کسی کا نہیں ہو سکتا. ابھی پڑھ لیتے ہیں. البتہ اس کی بھی عظمت، فجر کی دو سنتوں میں دوسری سنت دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، مغرب کی دو سنتوں میں سے دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، طواف کے بعد کی دو رکعتوں میں دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، وتر کی تیسری رکعت میں نبی علیہ السلام سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے، رات کو سوتے وقت بھی تین مرتبہ یہ، تین مرتبہ فلق، تین مرتبہ الناس، اس کی بھی تلاوت کا معمول تھا. اللہ کا تعارف، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے، اکیلا، کوئی نہیں اس کا آگے پیچھے، اکیلا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. یہ توحید ربوبیت کا بیان ہے، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں. سمد عربی میں کہتے ہیں بڑی چٹان کو، ڈوبتا ہوا چٹان کے پاس جاتا ہے، چٹان اس کے پاس نہیں جاتی. سمد عربی میں کہتے ہیں سردار کو، قبیلے کے لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، وہ کسی کے پاس نہیں جاتا. اسمد، اللہ پراپر ناؤ، اللہ کی ذات، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں. لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ نصارہ نے خدا بنا ڈالا، معاذ اللہ. بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کھایا، قرآن میں بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام روئے، بائبل میں لکھا ہے، بائبل میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے پانی پیا، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا. جو یہ سب کچھ کرے وہ تو محتاج ہوا، وہ معبود اور خدا اور خالق کیسے ہو سکتا ہے. تیسری بات، لم یلد ولم یولد، نہ اس اللہ نے کسی کو جنم دیا نہ وہ کسی سے جنا گیا. سادہ سی بات، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے نہ کوئی اس کا والد، باقی سب مخلوق ہیں، سب پیدا کیے گئے ہیں، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا. وہ از خود ہے، الحی از خود وہ قائم ہے، القیوم از خود وہ قائم ہے، باقی ہر ایک اس کے اذن اور حکم سے ہے. ولم یکل لہ کفواً احد، اور کوئی ایک بھی اس کے جیسا نہیں ہے، کوئی ایک بھی اس کا ہمسر نہیں ہے. پیغمبروں کو بھی کہہ دیا کہ وہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، رہے گی ذات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. یہ سورہ اخلاص. آخر میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان کو معوذتین بھی کہتے ہیں، دو پناہ دینے والیاں، دو پناہ دینے والی سورتیں. بندہ شروع سے قرآن پڑھتا ہوا آیا، اب شرور اور فتنوں سے بچنے کے لیے دو بڑے قلعے، دو بڑی پناہ گاہیں اللہ نے آخری دو سورتوں میں عطا فرما دی. احادیث بہت ساری ہیں، حدیث میں آیا ان جیسی کوئی سورتیں نہیں پناہ دینے والی، حدیث میں آیا کہ بہترین تعوذ ہیں پناہ دینے والی، حدیث میں آیا کہ بیماری تکلیف میں ان کی تلاوت کرو، حدیث میں آیا کہ جادو ٹونے سے بچنے کے لیے ان کی تلاوت کرو، حدیث میں آیا نظر لگ جاتی اس کے اثر سے بچنے کے لیے ان کی تلاوت کرو. اتنے سارے امور کے لیے بتایا. ہر نماز کے بعد نبی علیہ السلام آیت الکرسی بھی تلاوت فرماتے اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی بھی تلاوت فرماتے تھے، آپ کی مستقل معمولات میں شامل. رات کو سوتے ہوئے اخلاص، فلق اور ناس پڑھ کے دم کرتے ایک مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ. پھر تفصیل ایک اور بھی ہے، جب آپ علیہ السلام پر بھی جادو ہوا، اس کے اثرات آئے، تو اس کے توڑ کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر اللہ نے انہی سورتوں کی تلاوت کی تلقین بھی فرمائی تھی. سورۃ الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سورت میں باہر سے جو شرور حملہ آور ہوتے ہیں، بیرونی ایکسٹرنل، ان سے بچنے کے لیے دعا سکھائی گئی. قل، اے نبی علیہ السلام یوں فرمائیے، اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کیا. سب آگے اس میں، ہمیں نہیں پتا کون کون سا شر ہے، اللہ تو سب سے بچا لے. البتہ تین کا خاص ذکر، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے. اسی رات کی تاریکی میں جادو ٹونے کے اثرات، اسی رات کی تاریکی میں حشرات الارض کیڑے وغیرہ کا نکلنا، اسی رات کی تاریکی میں گناہ کے کام ہونا، یہ سب فتنے شرور ہیں، ان سے بچا لے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے. جادوگرنیوں کی طرف بھی اشارہ، اور نفاثات سے جماعتیں بھی مراد دی گئی، چاہے وہ جادوگر مرد ہو یا عورتیں. یہ جتنے جادو ٹونے کرنے والے، پھونکے مارنے والے، اے اللہ ان کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جبکہ وہ حسد کرنے لگے. ہمیں کیا پتا کون حسد کر رہا ہے، اور آدم کے ایک بیٹے نے حسد کیا تو بھائی کو قتل کر ڈالا، کہاں تک جاتا ہے حسد کا اثر، ہمیں کیا پتا کون کر رہا ہے. اللہ جب کرنے لگے تو اس سے ہمیں بچا لے. یہ شعور باہر سے حملہ آور ہوتے ہیں، ان کے لیے دعا سکھا دی گئی. سورۃ الناس، وہ شرور جو اندر سے حملہ آور ہوتے ہیں، خاص طور پر شیطان کا شر، اس سے بچنے کی التجا سورۃ الناس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہیے، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں، الہ الناس لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے کے شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. شیطان بہت بڑا دشمن، حدیث مسلم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، چھپ چھپ کر حملے کرتا ہے. ذرا اللہ کا ذکر بندہ کر لے بھاگ جائے گا، اور غافل ہوگا تو پھر آ جائے گا. سورہ زخرف آیت 36، رحمان کے ذکر سے غافل ہوگا بندہ تو شیطان حملہ آور ہوگا. ایک اہم نقطہ نوٹ کیجئے گا، پچھلی سورت میں شرور کی تعداد کا ذکر زیادہ تھا، رات، جادو، حسد. اس صورت میں پناہ دینے والی ذات اللہ کا ذکر زیادہ ہے. کیوں؟ باہر کے شر بھی شر ہیں، مگر اندر کا شر زیادہ بڑا شر ہے. اللہ اکبر، اندر کا فتنہ، اندر کا تکبر، عجب، دکھاوا، میں، یہ اندر کے شرور ہیں. تو اندر کا شر بڑا ہے، تو پناہ دینے والی ذات اللہ کا ذکر زیادہ ہوا. اور مزید بنا، پورے قرآن کا ربط سن لیجئے. سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، ادھر قل اعوذ برب الناس. سورہ فاتحہ، مالک یوم الدین، ادھر ملک الناس. سورہ فاتحہ، ایاک نعبد عبادت، ادھر الہ الناس، لوگوں کا معبود. یہ ربط ہو گیا فاتحہ سے لے کے الناس تک کا. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ کہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنتی والناس، جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے. یہ شیطان کی پوری پارٹی ہے، انسانوں میں بھی کچھ برے ہوتے ہیں، جنات میں بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے شرور سے ہمیں بچائے. اور ان اختتام کا حاصل کیا، صدق اللہ العظیم، اختتام کا حاصل یہ ہے کہ تم بندے بن جاؤ بس. قرآن شروع ہوا دعا سے، قرآن مکمل ہو رہا ہے دعا پر. الدعا ہے الدعا هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. الدعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز، اس کا جس، اس کا حاصل ہے. اور یہی دعا سب سے عاجزی والی کیفیت ہے جو اللہ کو پسند ہے، کہ بندہ اللہ کے سامنے جھک جائے. مالک میں ہدایت پر نہیں رہ سکتا جب تک کہ تو نہ رکھے، مالک میں شرور سے نہیں بچ سکتا جب تک کہ تو